اب اس کے بعد آپ دیکھیے نبی کے صحابہ کی بات ہے، اور جیوز کے علماء کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی اکیلے نہیں ہے اس کام میں، اس نبی نے اس بہت بگڑے ہوئے معاشرے کی جو اصلاح کی تھی نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم تھی. کوئی کام اکیلے نہیں ہوتا، اور بڑا کام تو بالکل نہیں ہوتا. تو کاف الذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، یہ ہے صحابہ اور آج امتی، اور آج وہ تمام لوگ جو نبی کے مشن کے راہی ہیں، اس کے اندر ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں اور ان کے دیے ہوئے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کو منوان ویسے ہی رکھنے کی کوششوں میں تمام غلط اور باطل چیزوں سے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. علم کی بنیاد پہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو اللہ نے خوبصورت ساتھی دے دیے. فالذین آمنوا بہ، یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ دین اسلام کا سیکنڈ ریچول ہے. ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان لانے کے دو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں، لکھ لیں. ایک پہلا تقاضا کیا؟ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہو، تون سے اطیع اللہ و اطیع الرسول. دوسرا اس کے ساتھ اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ کہ نبی سے محبت بھی ہو. ایک بک ہے، یہ اقبال کیلانی کی سیریز جو آپ کے پاس ہے، ویسے میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گی، یہ پوری سیریز آپ کے پاس ہونی چاہیے. تقریباً اس کے اب 26-27 آ گئے. اگر اس کی ایک بک ہے حقوق رحمت للعالمین، الحمدللہ میں نے پوری پڑھائی پچھلے 1-2 سال پہلے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 8 یا 9 حقوق تھے، یہ یہاں وہی ترتیب ہے. پہلا حق آمنو بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں اطاعت، اور اطاعت کے بعد دوسرا تقاضا ہے محبت کا. عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہوں. آپ سب اس حدیث کو میرے ساتھ دہرائیں. میں کہہ سکتی ہوں صرف اس ایک حدیث پہ اگر انسان عمل کر لینا، تو اس کی زندگی سے غیر مسنون چیزیں ساری نکل جائیں. پڑھیے میرے ساتھ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جو میں محمد لے کر آیا. ایسے لگتا ہے یہ چوائس چینج کرانے کا پلان ہے. ہماری پسند ناپسند جب تک اللہ کے نبی کے ذریعے آئی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، ایمان ہی نہیں ہے. کرنا پڑے گا آپ کو نقاب سے محبت، حجاب سے محبت، داڑھی سے محبت، نماز سے، روزے سے، کیونکہ لما جیت بھی. بات سمجھ رہے؟ آج کیا شریعت کی ہر چیز واقعی میری نفس کی خواہش اس کے تابع؟ دیکھیے ایک تو کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ غلط کام کریں، پھر نہیں کرتے. یہ جہاد ہے، یہ جہاد بھی نفس ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ دل ہی نہیں کرتا. گانا سننے کو دل کرتا ہے پھر بھی نہیں سنتے، پھر بھی اجر ہے. لیکن اس حدیث کا مطلب کیا؟ گانا سننے کو دل ہی نہ کرے، یعنی خواہش نفس تابع ہوگی وہی کی، تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے. دوسری ایک روایت بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی آپ ساتھ ہی پڑھ لیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لکھے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے. اب لکھ کے بتائیں کہ بچوں کی مجبوریاں مجبور کرتی ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کی محبت باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے اوپر ہوگی، پھر ایمان ہے. ہم عموماً اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. ایک تو خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا، پہلی حدیث میں آ گیا. اس کے بعد ہماری مجبوریاں کیا؟ بچے، خاندان، بھائی، بیٹے. یہ بھائی کی شادی کا موقع ہے، یہ بہن کی، یہ فلاں ہے. تو یاد رکھے کہ ایمان کا دعویٰ حقیقت نہیں بنتا جب تک کہ اتباع، اطاعت اور محبت. اب اگلا درجہ دیکھیے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. جب پہلے دو تقاضے پورے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر لازمی طور پر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پیدا ہوتی ہے. آپ کی عظمت دلوں پر راج کرے گی جب اور جہاں آپ کا نام مبارک سنائی دیا جائے گا, صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر آئے گا, اور جہاں نبی کی کوئی بات کوئی حدیث سامنے آئے گی تو پھر منطق نہیں چلے گی, پھر دلائل سارے ختم, پھر کسی کا قول اور کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کسی مسئلے پر بحث شروع ہو جاتی ہے نا, دونوں طرف کے لوگ اس کی دلائل کاٹ رہے ہیں, اس کی دلیل کاٹ رہے ہیں, ایک ادھر کی بولے, جو ہی کوئی بندہ کہہ دے نا حدیث میں یہ آیا ہے, تو ازروح کا تقاضا کیا ہے کہ زبان بند, آپ کو عزت دینی ہے. پھر ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان سن کر اپنی رائے دے, پھر بولے پڑھی رہے آج آپ کو لکھ تباہ سنت, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سخت قسم کے معیار ہیں. یہ بات کی باتیں کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے ضعیف ہے, آپ ایک دفعہ چپ کر دیں کام جو بندہ, کہ اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر میں کیوں اس پہ نہ بولوں. اور آپ دیکھیں کہ جو ازروح کا لفظ ہے نا, اس میں قوت دینا بھی آتا ہے. جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں یعنی رسپیکٹ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ نے کیسے کی, میرا دل ہے کہ یہ ضرور آپ بک تھوڑی تھوڑی کر کے سننا شروع کر دیں. بہت ہی اس میں ہر ایک حق کو ایک ٹاپک دیا گیا ہے, اور الحمدللہ اسی طرح ہی ہم نے اس کو پڑھا. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں سب سے جو کریم صحابہ تھے نا, وہ صحابہ صفہ تھے, جو دور دراز سے علم سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہوئے تھے, اور ان کے لیے چبوترے رکھے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کے وہ دین سیکھتے تھے. لیکن اصل میں وہ کیا تھے, ان کا پریکٹیکل رول کیا تھا, اسٹینڈنگ آرمی. اسٹینڈنگ آرمی سمجھتے ہیں, جہاں جس کام میں ان کی ضرورت پڑتی وہ رہا حاضر, جنگ لگتی تو وہ فوجی بن جاتے, خندق کھودنی ہوتی تو مزدور بن جاتے, کسی جگہ جا کے کسی کا کوئی کام کرنا ہوتا وہ چلے جاتے. اتنی تعظیم تھی کہ وہ انکار نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کو, اور دل کی گہرائیوں سے کرتے تھے. ابو بکر صدیق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے نا, ادب کی وجہ سے اتنا آہستہ بولتے کہ سرگوشی کا احساس ہوتا. حتیٰ کہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ تھوڑا سا تو اونچی بولو, اتنی تعظیم تھی. حضرت انس فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو لوگ نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ جذب کے لیے تیار ہوتے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اونچی اونچی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور آج لگتا ہے کہ ادب کی کمی ہے. بعض دفعہ تو احساس ہی نہیں ہوتا. ایک آدھ دن پہلے میں نے محسوس کیا, گیسٹ بھی تھے کچھ, لیکن ہمارے ساتھ کھڑے لوگ اتنی اونچی بول رہے تھے, بریک ہے نو پرابلم اٹس یور رائٹ, لیکن میرا دماغ مسلسل ایک چکی پہ تھا کہ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم بس چونکہ اس وقت رول کھلا ہوا ہے تو اس وقت تو ہم خاص ٹریفک کو توڑ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو نا ادب سے آتی ہیں, ریئلی ایسے نہیں ہوتی, اوپر سے نہیں اپوز کر سکتے. آج آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دیکھیں, اگر ایک ماں اپنے بچے سے اپنا ادب نہیں کرا رہی نا, تو کبھی بھی کل وہ بچہ اسے پیار بھی نہیں کرے گا. جو نبی کے ساتھ حق ہے نا, یہ آپ اپنے بچوں سے شروع کرا دیں, کام کرائیں ان سے, مدد کرائیں, ورنہ سرو بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کو. لیکن آخری بات یہ کہ بے ادب بے نصیب اور بے ادب بے نصیب. اتنا لوگ فخر کرتے تھے, ایک شخص تھا عروہ بن مسعود, کہتے ہیں میں کیسرو کسرا کے درباروں میں بھی گیا ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑا لیڈر تھا, سب جگہ گیا ہوں, نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں, لیکن جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی موجودگی میں اور آپ کی محفلوں میں ادب سے دیکھا ہے, اس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ کو پتا کہ شاہی پروٹوکول بہت ہوتا ہے, اللہ کے نبی کہتے نہیں تھے. یہ بھی سمجھ لیں کہ اچھا اللہ کے نبی نے کوئی اپنی بڑی ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی بنائی ہوئی تھی, ہوشیار باش آگے آگے پولیس ہے, نیور, کچھ بھی نہیں, سیدھے سادھے لوگ تھے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں میں رکھو. مغیرہ بن شعبہ کا ایک کال ہے, کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو زور سے آواز نہ دیتے بلکہ ایسے ناخن سے, یہ ایسے اگر باہر جاتے ان کے ڈور پہ تو یوں کرتے صحابہ. اس وقت تو بےچارے دروازے بھی کھلے ہی ہوتے تھے, ایسے کرتے تھے کریتے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو سن لیں گے, اور اگر سوئے میں تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ, میں جب بھی ابھی بھی گئی تو مجھے وہاں بہت یاد آئے, مسجد نبوی میں اونچی آواز سے نہیں تقریر کرتے تھے, آج کی زبان میں کہہ لیں کہ وہاں مائک یوز نہیں کرتے تھے، اس طرح ان کی آوازیں بیٹھی ہوتی تھی، جوتے نہیں پہنتے تھے مدینہ میں. ایک دفعہ حدیث کی مجلس میں تھے، بچھو نے کئی بار ڈنک مارا. بعد میں لوگوں نے گنا تو شاید جو میری حافظے میں 54 ڈنک تھے، اس طرح اس کو ڈنک مارا لیکن یہ ہلے نہیں. اور جب چہرے کا رنگ بدلا اور زہر کا اثر لگا تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ گنا کہا بولے نہیں، کہنے کے حدیث کی عزت، جس کی صاحب حدیث کی وجہ سے. اور جب اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ صاحب حدیث کی عزت کے لیے پہن کے آتا ہوں. اور حضرت بلال نبی کے اتنے چہیت تھے، اتنے لاڈلے پرانے لوگوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان دیا کرتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس کے بعد ان کو اذان کا موقع ملا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور گرے اور بے ہوش ہو گئے. کہا کہ پہلے جب میں یہ کہتا تھا، یوں آپ کہتے نا سامنے ادھر دیکھتے ہیں اور ادھر، کہتے جب میں دیکھتا تھا تو میری نظر نبی کے چہرے پہ پڑتی تھی، اور آج میں نے دیکھا تو وہ اللہ کا نبی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ادب دے دے، یہ بچپن سے آئے گا. بچوں کو چیخنے سے، شور کرنے سے، شاؤٹ کرنے سے بچائیں. نام لے کے پکارنا، بڑے بچے کو چھوٹا بچہ نام لے کے کیوں پکارے، برابر کے بھی ہیں تو جی تو کہیں. آج ادب سے خالی، آواز دیکھیں تو ہمارے اونچی ٹی وی چلتے ہیں، میوزک اونچی، فون پہ اونچی، شاؤٹ کر رہے ہیں، اور ماں باپ افسوس کرنے کے بجائے خوش ہوتے، کہتے ہیں بہت آؤٹ اسپوکن بچے ہیں، ماشاء اللہ بہت جینیس ہیں. آج ہم نے دین پہ عمل چھوڑا، ہم اللہ کی تائید سے دور ہو گئے، غیروں سے متاثر ہوئے، آج علم کی مجلس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. بیچ میں باتیں، بیچ میں فون، بیچ میں کھانے پینے. آج اگر اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو اگر وہ نہیں ہے تو ان کی حدیث اور ان کے علم اور یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو انہی کی طرف سے، اللہ نے انہی کے ذریعے بھیجی، تو بہت محتاط رہا کریں. کبھی اپنے پاروں کو اور قرآن کو ایسے لیئر موڈ میں کھلا نہ چھوڑے، ریاکاری نہ ہو جائے. میں آپ کو صرف ایک سمپل سی مثال دے دیتی ہوں، میرے لیے میرا قرآن نیو بورن بیبی ہے. جس طرح میں بچے کو پیار سے اٹھاؤں گی نا، کیئرفل ہوں گی، یا مجھے ڈر نہ ہو گر جائے گا، یا اس کو سخت ہاتھ نہ لگ جائے، میرے لیے میرا قرآن ایسے ہے، مجھے اس سے اتنا پیار ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اگر صفحہ بھی ٹیڑھا ہو گیا، اس کی جلد بھی خراب ہو گئی، تو میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ وہ طاقت تھی جس پہ مسلمانوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی تھی. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. آج کا جو زوال ہے نا، یہ اسلحے کا زوال نہیں ہے، مال کمی نہیں، مال بھی بہت ہے ہمارے پاس، آج اخلاقی زوال ہے. جب اخلاق بگڑے پیچھے ہو گئے. صحابہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ بیٹھ گئے پرندے. کہتے ہیں کھلی جگہ پہ ہوتی تھی مسجد نبی میں کلاسز جو بھی تھی، تو بعد جب دور سے پرندے اڑ کے آ کے صحابہ کے سروں پہ بیٹھ جاتے، ان کو اسٹیچو سمجھ کر. یہ حالات ہیں، کوئی کمنٹ نہیں دیتے تھے محفلوں سے نکل کر. ہم تو رستوں میں شروع ہو جاتے ہیں نا، آج کیا ہوا اور آج ایسا ہوا اور دس اینڈ دیٹ. تو دعا کیجئے کہ اللہ کی بات ہو. آج میرا خیال ہے کسی ملک کے جھنڈے کی تعظیم زیادہ ہے اللہ کے نبی کی بات سے. ظاہری قرآن کا بھی ادب کرتے ہیں الحمدللہ، کافی یہ چیز ہمارے کلچر میں، لیکن رحمت پانی ہے تو تعظیم. اور یہ بات تو 100% سچ ہے کہ قرآن کی اصل رحمت اس کو ہی ملتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ادب بھی ہوتا ہے. صحابہ کے پاس کوئی دولتیں نہیں تھی، سچی جو بات ہے، سیدھے سادے سفید پوش لوگ تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا بڑا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو آج پھر اسی احترام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کے بعد کا درجہ نصرو کا، ابھی صرف ازرو ہے، اب نصرو، اب مدد کرو. جس کام میں نبی کی زندگی لگی تمہاری بھی اس میں ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو ذاتی کاموں میں جو مدد کی ضرورت ہوتی تھی، صحابہ خوشی سے کرتے تھے، اور حضرت انس تو اس کی ایک ذاتی مثال تھے. لیکن آپ نے کوئی ذاتی اپنے بہت پروٹوکول نہیں رکھے ہوئے تھے، کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی تخت تاج نہیں تھا. آپ کی مدد جو تھی نا، وہ دین کی مدد تھی، کوئی ذاتی جاگیرداری نہیں تھی جس کو کوئی سنبھالتا جا کے. مشن کی تکمیل تھی جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اور سورت صف آیت 9 اور سورت توبہ، اور اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں تین جگہ آیت پڑھیں. سورہ فتح، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ تھی مدد کہ نبی کو اللہ نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس میں مدد کرو. آپ نے کیوں کہا من انصاری الى اللہ، کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میرا مددگار ہے؟ آج اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، دین کیوں نہیں پھیلتا؟ کیونکہ یہ پروٹوکول نہیں ہے دین کا، ہمارے پاس کوئی پلانز نہیں ہے. ہم بس کام برائے کام، نماز برائے نماز، اور روزہ برائے روزہ کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کہیں ہم اسلام کو غالب کرتے نہیں دکھتے. یہ آج ہماری ذمہ داری تھی. سورۃ صف آیت 14 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کون انصار اللہ؟ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. بننا چاہتے ہیں؟ دعا تو کرنی شروع کر دیں, خواہش تو رکھیں اور اپنی کریکٹر بلڈنگ کر لیں. میں دو چیزوں کو ہمیشہ نمبر ون رکھتی ہوں دین کا کام کرنے کے رستے میں معاون. نمبر ایک دعا, طلب تڑپ کہہ لیں اس کو, طلب تڑپ دعا میں ڈھل جائے. اور دوسرا آپ کا کردار, اپنی ذات کے موتی چنیں, خوبیاں لائیں اور کانٹے چنیں. خود اللہ آپ کو موسیٰ کی طرح چن لے گا جیسے قلم نے پڑھا. کٹھن کام تھا لیکن دین کا غلبہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے ذریعے ہوا. کیونکہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, سورہ جمعہ آیت 2 میں آتا ہے. اسی لیے اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون. دل کی گہرائی سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ فلاح دے دے. ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ فلاح لینا ہے. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. کوئی ہم دھکے کھانے کے لیے آئے دنیا سے؟ کم جانور ہیں کہ ہم نے صرف اس دنیا میں جینا ہے, کھا پی کے اور بس جسم سے گندگی صاف کر کے چمک چمکا کے ہم دنیا سے چلے جائیں. ہم نے انشاءاللہ اس دنیا کو چمکانا ہے. اگلی آیتوں میں ایک واقعہ بھی آئے گا لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ناطے چنا تھا, اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے ذریعے کہلوا دیا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کون سا اللہ؟ کس کی طرف سے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, مملکت ہے, سب کچھ ہے. اور لا الہ الا ہو یحیی و یمیت, اس اللہ کا ہے, اس کا سوا اور کوئی نہیں, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. کرو کیا؟ وہی پچھلی بات کی اب تکرار. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پر, اور جو نبی امی ہے, جو ایمان رکھتا اللہ پر اور اس کے سب کاموں پر, اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. بہت خوبصورت آیت ہے جس پہ یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد, ابھی جتنا ذکر ہوا نا یا موسیٰ کا ذکر ختم, آپ کہہ لیجئے کہ اس آیت سے آپ محمد رسول اللہ کا ذکر شروع ہے. انبیاء اور رسل کے سلسلے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ہے. تو ساری تفصیلات کو چھوڑ کر براہ راست کہا انی رسول اللہ علیکم جمیع. پچھلے نبیوں نے کیا کہا؟ یا قومی یا قومی یا قومی. اور نبی کیا کہہ رہے؟ یا ایھا الناس. اور اللہ کے نبی کی جو پیچھے بشارتوں کا تذکرہ ہوا ہے نا, وہ بھی اصل میں تمہید تھی کہ اب جو سٹوری سنو گے وہ سٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جن کے بارے میں یہ باتیں. تو یہ غور کرنے کی باتیں. سورہ بقرہ کی آیت 21 میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو وہاں دیکھ لیجئے عبادت رب کا حکم تھا, رب کی بندگی تھی نا. ایک آفاقی, ایک ایسے لگتا ہے یونیورسل میسج ہے. اور اس آیت میں کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ, اگر آپ وہ آیت 21 بکرا کے اوپر لکھیں اور نیچے 22 یہ والی لکھ دیں 158, تو بالکل اللہ کے حق کے بعد اب رسول کا حق ہے. اب یہ نہ کریں کہ یا اللہ کی ساتھ یا محمد کی طرح ان دو آیتوں کو برابر لکھ کے تو کہیں لگا لیں. لیکن آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہلایا جا رہا ہے, کہہ دو میں اللہ کا بندہ. دیکھیں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کل آپ کہیں کہ میں نبی ہوں, آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ ملتے ہیں نا لوگوں کو, جیسے میں نے کچھ کارڈز رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس بھی, کہیں کوئی ملے بات کا موقع بنے تو میں دے دیتی ہوں, ایبے مینر میں جائیے کلاس ہوتی ہے. لیکن میرے منہ پہ کبھی یہ نہیں آتا کہ میں لیتی ہوں یا میں ادھر مدد کرتی ہوں. کبھی آج تک آپ کسی جگہ بھی مجھے دیکھیں گے نا, میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا, میرے منہ بھی نہیں آتا. اور کبھی میرے ساتھ کوئی ساتھیوں بات کریں تو میں ان کو کہہ دیتی ہوں یہ نہ کہا کریں گے یہ پڑھاتی ہیں ادھر, آئی ڈونٹ لائک اٹ. اب میں خود کہوں کہ آؤ لوگوں میں پڑھاتی ہوں, مجھ سے پڑھو, مشکل لگتا ہے. اللہ نبی کو اس مشکل میں ڈال رہا ہے. آپ خود کہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن صرف اشارہ دینا مقصود ہے. اسی طرح سورہ سبا کی آیت 28 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. کس کے نمائندے ہو؟ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے. لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت، وہی معبود ہے، زندہ رکھتا اور موت دیتا ہے. یہ زندگی موت کی بات کیوں آ گئی؟ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے جن سے پیچھے بات چل رہی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا چند دنیاوی فائدوں کی خاطر. اللہ کہہ رہے دیکھو آج زندہ ہو نا کل موت بھی آئے گی، لہٰذا اب کیا کرو. فآمنوا باللہ، براہ راست کس کو کہا جا رہا ہے اگر پچھلی آیتوں سے جوڑے؟ بنی اسرائیل کے علماء کو. آؤ اس پر ایمان لو، اللہ پر، رسول پر. النبی الامی الذی یؤمن باللہ، وہ خود بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. یہ کتنا خوبصورت نقطہ ہے، یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں تھا، آمن الرسول. بات کہنے والے کو خود پہلے کرنا پڑتا ہے، ایمان لانے والا خود ایمان کی دعوت دینے والا خود ایمان لائے گا نا، پھر بات بنے گی. اعلان عام ہے اس بعثت کا، جس کے بعد دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی. آج بھی جب یہ بات ہوتی ہے تو ہلچل مچتی ہے. اور آپ کو تھا کہ یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد ہجرت کا حکم آنے والا تھا، اور اللہ کے نبی کا یہود کے قبائل سے واسطہ پڑنے والا تھا جو کہ مدینہ میں تھے. تو یہاں ذہنی طور پہ کر دیا. حالانکہ عموماً دیکھیے مکی قرآن میں یہود سے کہیں بھی براہ راست خطاب نہیں ہے، لیکن اب یہاں اشارے بن رہے ہیں کہ اب آپ آگے ملنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا کر دے اور ہم اس کو مان لیں. آیت 159، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے. یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ جب پوری کی پوری امتیں بھی غلط کاموں میں لگ جاتی ہیں تو تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جو لوگ حق پہ رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. بگاڑ بہت بڑے لیول پہ تھا، اکثریت جو تھی وہ نافرمانیاں کرتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ہر سوسائٹی میں نبیوں کی تعلیم پہ چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ان کی تعریف کرتے ہیں جو رسول ان کے پاس لے کر آئے. یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر رسول جو بھی آتا گیا وہ اس کو مانتے گئے، اور خاص طور پہ یہاں اشارہ ہے عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے یہود کا جو مسلمان ہو گئے. کچھ لوگوں نے ایسی آیتوں سے ایک شبہ دینے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا پتا جی ان میں سے بھی کتنے نیک لوگ ہیں، تو پچھلی باتیں ساری یاد رکھیے. فآمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب ان کے اعمال کی قبولیت کی شرط بنتی ہے، تو ہم اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، ہم اپنی فکر کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پہ امت مسلمہ پر بھی لاگو ہوتی ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب امت میں بگاڑ آئے گا، جیسا کہ آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، امت کے بگاڑ کے دوران بھی قیامت تک ایک فرقہ حق پہ رہے گا. یہ آپ نے اپنی امت کے لیے کہا، 73 فرقے بنے گی امت مسلمہ، 73، لیکن ایک حق پہ رہے گا. تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ وہ ایک کون سا گروہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ وما انا علیہ وصحابہ، وہ جو اس پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے ساتھی تھے، صحابہ تھے. تو گویا کہ آپ کہہ لے کہ صحابہ کرام سے نسبت جڑنے والے لوگ حق پہ ہیں، اور مراد یہ کہ جو آخری دور تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وقت کے تقاضوں کے نام پر اور اشاروں کے نام پر اور کنایوں کے نام پہ بدل نہ دے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں دل کی گہرائی سے کہ ہمیں اسی فرقے اور اسی گروہ میں ڈال دے، چاہے دنیا میں ہمارا کوئی نام بھی نہ ہو. افسوس کی بات ہے کہ مختلف جماعتی اور گروہی ناموں نے ہر ایک نے اپنا نام اس نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتا. آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیا آپ کے اندر دین کی آج بھی وہی روحانیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تھی. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے خاص واقعے کی طرف ہماری توجہ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ تھے، بنی اسرائیل کا جو بگاڑ بنا وہ کیسے ہوا. وقت تو آنا ہوں مسنتی اشرت اسبات انما، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعت میں. یہاں یاد رکھیے کہ ایک فرقہ واریت مراد نہیں ہے، آرگنائزیشن مراد ہے. اللہ کی طرف نسبت کہی ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو مختلف طرف کر دیا، تو مراد کیا ہے کہ ہم نے ان کی آرگنائزیشن کر دی. اشارہ ہے یہود کے ان 12 قبیلوں کی طرف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرف سے چلتے آ رہے تھے. اسباط سبط کی جمع قبیلہ, سبط پوتے کو بھی کہتے ہیں. تو قبیلہ کب بنتا ہے؟ دادے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پھر پوتا, اشارہ ہے نسلوں کی طرف. اور یہ سب کہاں ہوا تھا؟ صحرائے تیہ میں ہوا تھا, جہاں کے واقعات ہم پیچھے پڑھ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اور پیچھے پڑھ چکے ہوئے جس تس کا موسا لکھاؤ ہی, جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے. اب دیکھیے ذرا کس نے کس سے طلب کیا, ذرا دیکھیے اس لفظ کو, یا پھر آپ کو گرامر نہ سمجھ آ جائے گی. کیسے پتا چلتا ہے کہ موسیٰ نے پانی طلب کیا قوم سے یا قوم نے موسیٰ سے کیا؟ ہم ٹیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں غلطی نہیں لگتی, لیکن اگر آپ دیکھیں اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ, قَوْمُ کی میم بھی پیش کہہ رہی ہے کہ قوم نے پانی مانگا. اور اگر اس کا ترجمہ آپ اس کو یوں پڑھتے, ذرا دیکھیے گا, غلط پڑھ رہی ہوں لیکن بتانے کے لیے, اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ, تو قوم سے موسیٰ نے پانی مانگا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ تجوید کی غلطیوں کو خود نوٹ کیا کریں. بعض دفعہ جب آپ لوگ ترجمہ سناتے ہیں گروپس میں تو آپ ترجمے پہ فوکس کرتے کرتے عربی کے الفاظ کو بھول جاتے ہیں, تو معنی بدل جائے گا, تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا نقصان ہوگا. تو لہٰذا اشارہ ہے وہی کہ وادی تیہ میں پانی نہیں تھا, خشک خالی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور پانی مانگا. اچھا یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے, لوگ دین داروں کو, مولویوں کو, نبیوں کو چاہے جتنا مرضی ستائیں, برا کہیں, بھلا کہیں, لیکن جب ضرورت پڑتی آتے ان کے پاس ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آ رہے تھے کہ ہمارا یہ عذاب ختم کروا دو, یہ عذاب ٹلوا دو ہم سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج اب وہ آگے ہیں کہ جی پانی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ بندے کے پاس جب خیر ہوتی ہے نا تو لوگ آتے ہیں, اور آپ لوگوں کو خیر بانٹنے والے بن جائیں. جتنی خیر آپ لوگوں کو دیں گے نا, لوگ آپ کو باتیں کریں, برا کہیں, ناپسند کریں, کچھ بھی کریں, لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کے پاس ضرور آئیں گے, اور آپ اسی میں اپنی آنر سمجھا کریں. کبھی لوگوں کو اس بات کا تانا نہ دے کہ اچھا جی اب میری ضرورت پڑ گئی ہے, اچھا جی میرے بغیر گزارا نہیں ہوا نا آپ کا. یہ جملے جو ہوتے ہیں نا یہ دین کے کاموں میں سے برکت چھین لیتے ہیں. تو اس طرح کے مین اور تھرڈ کلاس قسم کے جملے نہیں بولنے. موسیٰ علیہ السلام سے قوم بار بار آ کے تقاضے کرتی ہے, اور آپ دیکھ لیں فراخ دلی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں. بہرحال ہوا کیا, اندرب بعصاک الحجر, کیا کہا کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے. کس چیز میں اشارہ ادھر؟ یوز یور مینس. پیچھے اس پہ بہت ڈیٹیل سے میں بات ہوئی تھی جب سورہ بقرہ میں ہوئی تھی کہ دعا نبی نے اللہ سے مانگی لیکن ریسورسز خود یوز کیے. اسا نہ مارتے تو اللہ پھر بھی تو پانی دے سکتے تھے نا, لیکن نہیں دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں سبق سکھاتا ہے. یہ کہہ دینا کہ ہاں جی ہمارا حال تو اللہ ہی درست کرے گا, یہ درست نہیں ہے. ہاں جی ہمارے کام تو اللہ نہیں کرنے, غلط بات ہے. تم پہلے عصا مارو پھر اللہ کام کرے گا. آج ہم مسلمانوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا, اور ہم عصا بھی نہیں مارتے تو پانی کہاں سے نکلے؟ کل کا تو پانی تھا صرف بنی اسرائیل کے لیے, آج تو امتوں کے لیے خیر کی چیزیں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو سنتے وقت ساتھ ساتھ اپنے لیے لیا کرے عمل کہ جو مرضی دعائیں مانگے اللہ سے مانگے, آپ کا رب دے گا. لیکن ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے ذرائع اختیار کرے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابی نے کہا کہ نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا, لیکن تم کیا کرو, فائنی, مجھے مدد دو, ہیلپ می بکثرت السجود, کثرت سے سجدے کر کے. تو نمازیں پڑھ کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. بہرحال ہوا کیا, وہ پانی ہو گیا. فم بجست من حسنت عشرت عینا, بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. فم بجست کے لفظ کو دیکھیں, ذرا مشکل لفظ ہے, با جیم سین ہے, ام بجسا لفظ ہوتا ہے, تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا. اور اشرت عینا میں قدلیم کل ناس مشرب, مشرب مفعل کا وزن ہے, پینے کی جگہ گھاٹ کہہ لے. تنظیم اور ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ اسا میں طاقت تو اللہ نے دی تھی, جب چاہے دے دے جس طرح کی, لیکن اس میں سے پانی ہر قبیلے کی تعداد کے مطابق نکلا. تو یہاں سے دیکھیے کہ جب چیزیں آرگنائزڈ ہوتی ہیں تو اس سے نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اب یہاں یہ واقعہ ختم. اب یہ ایک البم کی طرح کھل رہے ہیں واقعات بنی اسرائیل کے, وہ وادی تھی کے, وَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنا رکھا اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ اور کیا کہا کلو من طیبات ما رزقناکم اور ان سے کہا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی وہی بات جو پیچھے گزر چکی رزق دیتا اللہ ہی ہے اور کہتا کھاؤ لیکن ہوا کیا وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یہاں پھر دیکھیے اس لفظ پہ دوبارہ بھی پیچھے بھی میں ذکر کرایا تھا لیکن صرف توجہ دلاتی ہوں ظلمون ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیوں نہیں کر دیا جب ظاہر میں نے کئی لوگوں کے منہ سے غلطی سے سنا کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تو انہوں نے خود اپنی جانوں پہ کیا ظاہر ٹیکس تو ایسے ہی لگتا ہے نا نہیں سمجھے دیکھیے ظاہر اس کا ترجمہ جو سننے سے آتا ہے کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے خود کیا حالانکہ یہ لفظ کے ظلمو ان سب نے ظلم کیا نہ ہم پر انہوں نے ہم پہ کچھ نہیں ظلم کیا یعنی قومیں نافرمانیاں کر کے نعمتوں کی ناقدری کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتی ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں اچھا بائی دی وے اگر یہ ترجمہ کرنا ہو کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تو کیا آئے گا عربی کا لفظ وما ظلمنا ظلمنا ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تو یہاں سے دیکھیے کہ ایک پڑھ لکھ کے اچھے طریقے سے آپ ترجمہ یاد کریں اور صرف تکوں سے کریں فرق ہوتا ہے نا تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا کریں اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا حدیث قدسی کا ایک مفہوم ہے کہ میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور آخر سب انسان اور جن سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا تم میں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی ہوتا ہے تب بھی میری سلطنت اور میری کائنات میں سے کوئی قدرت میں اضافہ نہیں ہوگا یعنی تمہاری نیکیاں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں دیتی سیدھی سی بات ہے تمہیں فائدہ ہوگا لوگ کہتے ہیں نا ہماری نمازوں سے کیا ہونا جی اللہ کو کیا لگے تو واقعی اللہ کو تو نہیں لگے فائدہ ہمیں ہوگا اور فرمایا تمہارے پہلے اور آخری انسان اور جن سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے کوئی سرکش اور نافرمان ہے تب بھی میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد اب وادی تی کا آخری دور شروع ہوا 161 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو اب یہ وہاں اپنی منزل پہ پہنچے ہیں 40 سال لگ گئے اریحا نام کا شہر تھا آج اس کو جریکو کہتے ہیں فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ کر کے فتح کیا تھا کب یہ مل جانا تھا ان کو 40 سال پہلے جب فرعون ڈوبا تھا لیکن نافرمانی اور جہاد کا انکار ان کو 40 سال دھکے کھلاتا رہا آج بھی دنیا کے بہت سارے ٹکڑے مسلمانوں کے منتظر ہیں یہ تو ہم نے خود ڈیلے کی ہوئی ہے نا جنگیں آج اگر ہمارے اندر ایمان اور اطاعت اور نبی کی پیروی آ جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں آپ کو بہت جلدی ملے آج ہم مسلمان عمل نہیں کر رہے نا تو دنیا کا نقشہ اور ہے میپ آف دی ورلڈ یہ گلوب جس دن ہم مسلمان اپنی کتاب اور نبی کے حکموں پہ عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے نقشے میں رنگ بدل جائیں گے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں جب شہر میں داخل ہوئے کہا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو کھاؤ یہ اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو پھر بے روک ملتی ہیں وَكُلُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو حِطَّةً کا ورد کرنا تھا انہوں نے استغفار کا ہم معنی لفظ ہے ہیبرو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہیبرو زبان میں حِطَّةً 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 ٹھیک ہے یہ جملے تھے کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگو ان غریبوں نے کیا کیا اس جملے کو حتہ کی بجائے ہندتن ہندتن گیہوں گیہوں بالی دماغ میں اناج سمایا ہوا تھا نا کہ من سلوا نہیں چاہیے زمین سے چاہیے اگتا ہوا ممتم بیت الارض لہذا اور سجدے کی بجائے سیری یعنی ہپس کے بال بچے کی طرح پھسلتے ہوئے جانے لگے یعنی جھکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اندر عاجزی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہو کہ تم اپنا یہ رویہ چھوڑو گے سجدے کرو خطہ تم کہو نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے تمہاری مسٹیک اور مسچیفز اور سب کچھ معاف کریں گے بلکہ سنزید المحسنین ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے محسن یہاں پھر کون ہوگا ٹیکس کے ناطے سے کہ جو اللہ کے حکم کی اصل نہ چھوڑے انہوں نے حکم بدلا خطہ کو خنتا کہہ دیا دیکھیے ان کو کہتے ہیں نا خطہ تن کہہ دو کہ گناہ معاف کر دے इन्होंने उसके बदले में ये तो नहीं कहा कि अल्लाह गुनाह करा शराब दे शराब दे, सिर्फ एक 19-20 का फर्क किया। तो ये अब अगले वाक्य की तरफ इशारा आ रहा है कि अल्लाह के हुक्मों को बदलने वाली कौमें किस तरह अल्लाह की सजा का शिकार होती हैं, और मोहसिन कौन है, एहसान के दर्जे पे निकिया करे, उसमें कोई चूं चरा ना करे, चेंजेस ना करे।